السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سے سورۃ الفتح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ کا ذکر بھی ہو گیا اور جو دوسرا رکوع زیر مطالعہ ہے اس میں منافقین کا تذکرہ آیا کہ جن کو اس موقع پر اپنی جانیں عزیز ہو گئیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے نہیں نکلے. یہ تبصرہ پچھلی آیات میں بھی تھا اور یہ ذکر بھی آیا تھا کہ آئندہ اے مسلمانوں اللہ تمہیں فتوحات بھی عطا فرمائے گا غنیمتیں بھی عطا فرمائے گا لیکن یہ منافقین آئندہ چاہیں گے ان کی رال ٹپکے گی کہ چلو بھی ہمیں بھی کوئی مال میں حصہ ملے کیونکہ اگر مسلمان آگے فتح خیبر کا جیسے کہ ذکر ملتا ہے اور دیگر مواقع تو ان مواقع پر تو کوئی جنگ کے معاملات بھی زیادہ شاید نہ ہوں اور ہمیں مال بھی مل جائے تو جہاں مال نظر آ رہا ہے وہاں جانے کو تیار لیکن جہاں کچھ خطرات ہیں وہاں جانے سے فرار ہے. تو یہ فرار انہوں نے اختیار کیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر نکلے. پورا تفسرہ سورہ فتح میں آ رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ آئندہ غنیمتیں ملیں گی تو وہی لوگ جائیں گے جو حضور کی پکار پر لبیک کہہ چکے صلی اللہ علیہ وسلم. رہے یہ منافقین تو ان کے لیے آئندہ نکلنے کو روکا گیا ہے کیونکہ یہ صرف مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ نقطہ بھی عرض کیا گیا تھا پچھلی نشستوں میں کہ بیان تو منافقین کا ہو رہا ہے لیکن کچھ صفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ایک کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے, ایک کریکٹر ہمارے سامنے آ رہا ہے, اس کے فیچرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ان برائیوں سے جو کہ منافقین کی تھی, وہ طرز عمل, فرار اختیار کرنے والا, دنیا کی محبت میں ڈوبنا اور اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنا, یہ جو روش رویہ منافقین کا تھا, ہمارے لیے عملی سبق یہ کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 16 سے. ارشاد ہوا اس مقام پر قل للمخلفین من الاعراب, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے, ستدعون الى قوم اولی بأس شدید, انقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے, تو قاتلونہم تم ان سے لڑتے رہو گے, او یسلمون یا یہ کہ وہ فرما برداری کی روش اختیار کر لیں, اس کی وضاحت ابھی آ جائے گی انشاءاللہ. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, سو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا عمدہ اجر, وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے روح گردانی کی, كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْل جیسے کہ تم اس سے پہلے پھر گئے تھے, يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یعنی ابھی تو ان کو کہا گیا کہ جو حدیبیہ میں نہیں گئے وہ فوری آگے ایک فتح آنے والی ہے, فتح خیبر. آپ کے علم ہے سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا بھی چاہیے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور اگلے سال 7 ہجری میں فتح خیبر کا معاملہ بھی ہوا اور عمرہ قضا بھی ہوا ہے, اس کی بات تفصیل کے طور پر آگے آ جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی جو آگے فوراً فتح ملنے والی ہے اور مال غنیمت بڑی کثرت سے ملے گا, اس کے لیے تو ان منافقین کو روک دیا گیا ہے. ہاں آئندہ کے ادوار کے لیے کہا جا رہا ہے، کوئی موقع آئے گا سخت جنگجو قسم کی قوم سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوگا، تمہیں بھی کہا جائے گا اب آؤ اللہ کی راہ، اگر مخلص ہو واقعی تم نکلنا چاہتے ہو تو اس موقع پر آؤ نا، جہاں جان لگانی پڑے گی، ہو سکتا ہے جان پیش ہی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، ایسا جب موقع آئے گا اور اگر تم نکلے اللہ کی راہ میں، تم نے جنگ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، عمدہ اجر، اور تم پھر وہی روگردانی کی، فرار کی روش اختیار کرو گے، بھاگنے کی روش اختیار کرو گے، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب ایک دو باتیں اس آیت کے تحت اور بھی ہیں، ایک یہ کہ یہ جنگجو قوم سے کیا مراد ہے، مفسرین نے ایک سے زیادہ آراء کو بیان فرمایا، البتہ بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ عہد نبوی کا اب بیان نہیں ہے، اس لیے کہ فتح خیبر اس میں کوئی بہت زیادہ جنگ کا معاملہ نہ ہوا اور محاصرے کے معاملات رہے ہیں، فتح مکہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، اس کے بعد اگر بہت بڑا مارکا غزوہ تبوک کا معاملہ بھی لے جو روم کی سلطنت کے خلاف تھا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی باقاعدہ ٹکراؤ کا معاملہ نہیں ہوا، درمیان میں کچھ جھڑپوں کا معاملہ، چھوٹے چھوٹے غزوات کہہ لیجئے اور سرایا، ہم جانتے ہیں غزوہ اس مہم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہم میں شریک ہوا کرتے تھے، اور سریا جس کی جمع سرایا ہے، سریا جس کی جمع سرایا ہے وہ اس مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور نبی اکرم علیہ السلام نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا ہو، تو ایسے غزوات اور سرایا ملتے ہیں جس میں کچھ جھڑپیں بھی ہوئیں مگر بہت شدید ترین قوم سے ٹکراؤ ہوا ہو، بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دور نبوی کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زیادہ بڑا معاملہ آیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر جنگ بھی کی گئی ہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب روم اور ایران کی سلطنتیں فتح ہوئی ہیں باقاعدہ، تو یہ خلفائے راشدین کے دور میں جو بڑی بڑی مہمات ہوئی جن میں باقاعدہ ٹکراؤ کا معاملہ ہوا اور سامنے والوں نے یا تو سرینڈر کیا اس طور پر کہ کلمہ قبول کر لیا، یا اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کر لی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں ایک بڑی شدید جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دورے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خصوصاً۔ دوسری بات یہاں فرمایا تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ یسلمون، اس کا ایک ترجمہ تو ہے کہ وہ اسلام لے آئیں گے اور ایک ترجمہ ہے وہ فرما برداری اختیار کر لیں گے، اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ اسلام قبول ہی کر لیں، یا دوسری شکل کیا ہے، اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کریں اور اسلامی حکومت کے تحت وہ رہنے پر ذمی بن کر جسے کہا جاتا ہے اور جزیہ دینے پر وہ آمادہ ہو جائیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ سرینڈر کر جائیں گے۔ تو یہ تو تھوڑا علمی تفصیل کا پہلو ہے جو تفاصیل میں ہمیں مل سکتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بدلہ عطا فرمائے گا، بہترین بدلہ، عمدہ بدلہ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا کما تولیتم من قبل، اور تم اگر پھر جاؤ گے، آئندہ پکار لگے اور تم پھر جاؤ گے جیسے کہ تم پہلے پھر چکے ہو، پھر گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب قتال کے لیے پکار لگتی ہے، قتال کا میدان، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، یا مظلوموں کی داد رسی کے لیے جنگ کا معاملہ آ جائے، اسلامی ریاست قائم، اس کے دفاع کا معاملہ آ جائے، تو جنگ کی صورت اگر آ جائے تو وہاں ایکسیپشن کس کے لیے ہے، استثناء کس کے لیے ہے، ہٹے کٹے قسم کے لوگوں کے لیے نہیں، خاص طور جب نفیر لگ جائے کہ بس نکلو اللہ کی راہ میں، تو پھر کچھ معذورین ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایکسیپشن ہوتا ہے، ان کے لیے تو استثناء ہوتا ہے، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ البتہ یہ جن منافقین کے بیان کے تسلسل میں بات آ رہی ہے، تو جو ہٹے کٹے قسم کے لوگ ہوں ان کے لیے کوئی استثناء نہیں ہوا کرتا، ان کے لیے کوئی ایکسیپشن کا معاملہ نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا جا رہا ہے آگے، لیس علی الاعمى حرج، کسی نابینا شخص پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ کسی لنگڑے شخص پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی بیمار پر کوئی حرج یا گناہ ہے۔ کیا مراد؟ یہ وہ لوگ پکار لگے تو اگر کسی کی معذوری کا معاملہ ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی ایسا معذوری میں مبتلا ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا ہے, تو ان کے تعلق سے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح قرآن حکیم کے دیگر مقامات جیسے کہ سورہ نساء میں بھی بات آتی ہے, بوڑھے لوگ ہیں, سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے, بوڑھے ہیں انتہائی, بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کے لیے تو استثناء ہے. لیکن باقی افراد جب نفیر لگ جائے, پکار لگ جائے کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں, اور نکلنے کے لیے اعلان لگ چکا ہو, تو پھر ہٹے کٹے قسم کے لوگوں کے لیے بیٹھ رہنے کا کوئی گنجائش کا معاملہ نہیں بنتا. آگے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, يُدْخِلْهُ جنات, اللہ اسے جنت یعنی باغات میں داخل فرمائے گا, تجری من تحتها الانہار, کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو پھر جائے گا, يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا. اب غور فرمائیے, پھر اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ یہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار لگتی تو فرار اختیار کرتے تھے. یہ ہے اصل ان کا جرم. ہیں کلمہ پڑھنے والے, نمازوں میں بھی آتے تھے, بات ہو چکی ہے پہلے, لیکن جب اللہ کی راہ میں نکلنا, یہ عمرے کے لیے جانے کی بات آئی, کبھی نفیر عام ہوگی, ہر ایک کا نکلنا لازم, جیسے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے, سورہ توبہ میں تفصیل آتی ہے اس کی. اب نفیر عام ہے اور نہیں نکل رہے, تو لات یہ دعوے دار ہوں کہ ہم ایمان والے ہیں, ان کا یہ ایمان, اس کا ثبوت نہیں پیش ہو رہا, تو وہ ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اس کے لیے جنت کے باغات اور وہاں کی نہریں, اور جو روگردانی کرے اس کے لیے دردناک عذاب کا معاملہ ہے. اب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب؟ بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات عطا فرمائے. بہت سے احکامات, ان کو ڈوز کہتے ہیں انگریزی میں, کرنے والے کام, عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ فرائض اور واجبات کے درجے کی بات ہے. اور بہت سے احکامات ہیں جن کو ڈونٹس کہا جاتا ہے, یعنی جو حرام نوعیت کے معاملات ہیں جن سے منع کیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس پورے مجموعے کا نام کہ ڈوز پر عمل کیا جائے, ڈونٹس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا, اور یاد رہے احکامات قرآن میں بھی ہیں اور احکامات حضور کی احادیث میں بھی ہیں, وہ فقہا اس کی گریڈیشن کر دیتے ہیں, اللہ اور اپنی رحمت نادل فرمائے, یہ فرض درجے کی شے ہے, یہ تو لازمن تم نے کرنا ہے, ہاں یہ مستحب درجے کی شے ہے, اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا, کرو تو بہت اچھی بات, یہ حرام ہے اس کا ارتکاب کرو گے تو سزا ملے گی, یہ مکروہ ہے عام, مکروہ تحریمی حرام سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے, پھر اس سے نیچے مکروہ تنزیہی, انتہائی یعنی ناپسندیدہ شے ہے. لیکن حرام کا معاملہ کیا ہے؟ جس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرام ٹھہرا دیا, اب میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں کہ میں اس کا ارتکاب کروں. اور جس معاملے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کرنے کا حکم دے دیا, میرا اور آپ کا اختیار ہی نہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں یہی موضوع آیا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کا کوئی اختیار نہیں رہتا, اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کا حکم دے دیں تو اب مومن کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں ہے. اب سوچنا چاہیے کہ کیا میں آپ ہم اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا لباس کے بارے میں میں معلوم کر چکا ہوں یا کر لیتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں, رہنمائی لے لیتا ہوں کہ لباس کے معاملات میں کیا چیزیں حرام یا کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ مثال کے طور پر, یعنی یہ بات بیان میں کم آتی ہے, لباس کے اور بہت سارے آداب کا ذکر تو آتا ہے, لیکن لباس کا یہ ادب کہ حرام کا نہ ہو, یہ بیان میں بہت کم آتی ہے بات. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے ایک لباس پہنا جو 10 درہم کا ہو, ایک درہم 10%, ایک درہم بھی حرام کا اس میں ہے, جب تک پہرا رہے گا اس کی دعا قبول نہیں. تو لباس میں بھی حلال حرام کے مسائل, کھانے پینے کے معاملات میں بھی کچھ شبہات کی چیزیں ہوتی ہیں, اسے بھی آدمی بچے, کچھ تو بالکل کھلے حرام ہے نا. کیا یہ حس ہماری بیدار ہے؟ تو کیا میں بھی شامل, ہم اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں, لباس کے تعلق سے کیا چیزیں حلال حرام ہیں بچنا چاہیے, کمائی کے معاملات میں کیا حرام ہے؟ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. وجود میں حرام جا رہا ہے, اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور محدثین نے تشریح میں لکھا، ایک رائے اللہ کے گھر کا غلاف، کعبے کا غلاف، اس کو پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، اور ایک رائے محدثین نے تشریح میں لکھی عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کر دعائیں کر رہا ہے، کس قدر بڑی خوش نصیبی کی بات. مگر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا ہے، یا رب اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، مگر اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، انہ یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اب میری کمائی کے معاملات میں کوئی حرام شے تو نہیں آ رہی. اسی طرح ہم بہت ساری رسومات بنا رہے ہیں شادی بیاہ کے نام پر اور دیگر مواقع پر، جن میں کئی مرتبہ شریعت کے واضح احکام کی کھلی خلاف ورزی ہوتی، حرام تک کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہم اپنی تقریبات کے معاملے میں، اپنی گیدرنگز کے بارے میں، اپنے اوکیشنز کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز یہ چیز یہ چیز اس کے بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ یہ تو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی لباس کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، تقریبات کے بارے میں، اوکیشنز کے بارے میں، رسومات کے بارے میں. دین تو خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، زوجین کے تعلقات کے ذیل میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو منع کیا گیا ہے، جو خیال نہیں رکھتے. حالت حیض میں جماع کرنا، مینسٹریشن پیریڈ جو ہوتا ہے اس میں تعلق قائم کرنا حرام ہے، لیکن لوگ خلاف ورزیاں کرتے اس. تین تین طلاق دینے کے بعد، مسلکی اختلاف کی بحث نہیں کر رہا، اس کے بعد بھی روابط قائم ہو رہے ہوتے، حرام. تو اب زوجین کے تعلقات کے معاملات، تو خاندانی زندگی کے معاملات میں، معاشرت کے معاملات میں یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، مخلوط اجتماعات، کھلا ڈھلا بالکل ماحول، لباس پہن کر. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنیں گی عورتیں کہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. دیکھ لیں آج ہمارے محلوں کے اندر ہماری بچیوں کے لباس کا معاملہ کیا ہے. بات تلخ ہے مجھے پتا ہے، بات سخت ہے مجھے پتا ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی میری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ اما عائشہ ہیں کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حفصہ ہیں کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمارے گھرانوں کی خواتین کا ڈریس کوڈ کچھ نسبت رکھتا ہے نبی اکرم علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین سے. مردوں کے معاملات بھی دیکھ لیں، شارٹس پہن کر لڑکے کیا اچھے بھلے بڑی بڑی کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور سی او اوز اور پتہ نہیں کون کون، وہ شارٹس پہن کر رانے کھلی رکھ کر جناب وہ چہل قدمی ہو رہی ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. جی مسلمان بندہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، مرد کی بات ہو رہی، ٹخنوں کو کھلا رکھے تو لوگ کتنی عجیب باتیں کہتے، اور پوری پوری ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، آدھی آدھی رانے کھلی جو کہ حرام، اس پر کسی کو تکلیف نہیں. پریشانی کس پر ہے؟ یہ دیکھو مولوی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ کبھی شلوار پہنا ہوا ہے، اسے ٹخنے کھول رکھے. کتنے گندے کامنٹس لوگ بعض اوقات کچھ لوگ پاس کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی یہ جو 10 لاکھ کمانے والا تاریخ روڈ پہ گھوم رہا ہے، زمزمہ کی اسٹریٹ پر گھوم رہا ہے اور نیکر پہن کے گھوم رہا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی کامنٹ ہے کہ نہیں؟ یہ حرام ہے رانوں کو کھلا رکھنا. مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر ناف سمیت، گھٹنوں تک گھٹنوں سمیت، اس کو ہر حال میں چھپائے رکھنا فرض، مگر اس بارے میں توجہ نہیں. پھر معاشرت سے آگے چلے، معیشت کے معاملات، کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سود کو حرام قرار نہیں دیا؟ ملاوٹ کو منع نہیں کیا؟ ناپ تول کی کمی سے منع نہیں فرمایا؟ 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیچنا دھوکہ نہیں ہے کیا؟ دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو لوٹنا، یہ کس شریعت کے کس اصول کے تحت جائز ہے مجھے بتائیے؟ چاہے وہ ہماری مارکیٹس میں ہو رہا ہو، یا ملٹی نیشنل کے اندر ہو رہا ہو، یا ہماری ایئر لائنس کے اندر ہو رہا ہو. ذرا سیزن آتا ہے، ایک طرف کا ٹکٹ 50,000 روپے کا کراچی سے لاہور، کوئی پوچھنے والا نہیں یہ جائز ہے کیا؟ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارے گھر میں میت ہو گئی. کہا نہیں جی، 60,000 کا ٹکٹ لینا پڑے گا. کس بات کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ اطاعت کا یہ تصور کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نماز میں بھی آئے گی، آگے رمضان شریف آئے گا اس میں بھی آئے گی انشاءاللہ، عمروں میں بھی آئے گی، حج میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہماری دکانوں پر بھی آنا چاہیے، ہماری مارکیٹس میں بھی آنا چاہیے، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی آنا چاہیے، ہماری میت کی تقریبات یہ مواقع پر بھی آنا چاہیے، خاندانی معاملات میں آنا چاہیے، فیملی افیئرز میں آنا چاہیے، معاشرتی معاملات میں، معاشی معاملات میں، اور اس سے بڑھ کر سیاسی معاملات میں بھی. سیاسی معاملات کیا مطلب؟ ہم پڑھ چکے سورہ حجرات میں تفصیل آئی، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ یعنی حوالے کے طور پر بات آ چکی ہے، آئندہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے لکھا کہ کسی خاص معاملے کا ذکر نہیں، تو اپنے ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور حکم کے تابع رکھو، جو چاہے فیصلے کر لے. جائز نہیں مسلمان کے لیے، ایسی آزادی نہیں دی گئی، اتنی دی گئی ہے کہ جو دائرہ سیٹ کر دیا کہ اس میں جو چاہو سو کرو، کچھ پینا ہے پانی پی لو، جوس پی لو، لسی پی لو، 250 قسم کے فروٹ کے جوس نکال کر پی لو، کوئی مسئلہ؟ آزادی آزادی، بس شراب نہ پینا، نشہ پر کوئی شے نہ پینا، اتنی پابندی ہے نا، باقی تو آزادی آزادی. یہ تو ہمارا شارٹ سائٹڈ ہونے کا معاملہ ہے، یہ بھی بند یہ بھی بند. اللہ کے بندے، چند چیزیں منع کی گئی، باقی تو آزادی دی گئی. نکاح کرنا چاہ تو یہ محرم خواتین ہیں، سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 23 میں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، کہ کرو جو تمہیں پسند ہے نکاح کرو. یہ بھی منع کر دیا، وہ بھی منع کر. اب بھائی تھوڑی سی باتیں منع کی ہیں، باقی آزادی دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور وہ کیسی آزادی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں نے تفصیل اس لیے عرض کرنا چاہی کہ آج ہمارے دینی تصورات بڑے محدود ہو گئے. یہ اطاعت کا دائرہ کار پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے. میں بھی دین کا اتنا طالب علم ہوں، مجھے بھی سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا چاہیے مجھے بھی، ہم سب کو سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے، جن علماء پر اعتماد ہے ان سے معلوم کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور میں جس معاملے سے منسلک ہوں، میں اگر شوہر ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول مجھے کیسا شوہر دیکھنا چاہتے ہیں معلوم تو کروں. ذرا نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اس کے بارے میں، فیزیبلٹی رپورٹ بنواتے ہیں، کس ایریا میں کام شروع کرنا ہے، کس پروڈکٹ کے اندر ڈیل کرنا ہے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، بیسیوں چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ میں مسلمان ہونے کا دعوے دار ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار ہوں، تو میں معلوم تو کروں کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے میں ایک باپ ہوں، چاہے میں ایک شوہر ہوں، میں ایک بیٹا ہوں، میں ایک پڑوسی ہوں، میں ایک استاد ہوں، میں ایک امام ہوں، میں ایک خطیب ہوں، جی میں ایک پڑوسی ہوں، میں ایک رشتہ دار ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میں ایک حکمراں ہوں، میں ایک جج ہوں، میں ایک سپہ سالار ہوں. ہم سب کا جو ہم سب کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ نمبر ایک ہم اللہ کے بندے، اور نمبر دو ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے. یہ آپ کی میری بنیادی حیثیت ہے، باقی ساری حیثیتیں سارے رولز بعد میں. پہلی حیثیت کیا؟ عبداللہ کی، میں اور آپ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے. یہ تو کلمے کا حاصل ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنے گھنٹے معبود ہے وہ؟ جمعے کے دو دن دو گھنٹے، جمعے کے دو گھنٹے ایک گھنٹہ، پانچ وقت کی نماز کا ڈیڑھ گھنٹہ، اس کے بعد فارغ نہیں. بھائی اللہ میرا معبود ہے 24 گھنٹے، تو مجھے معبود اس کو مان کر 24 گھنٹے اس کا بندہ بن. کیسے بنوں گا؟ محمد رسول اللہ جیسے وہ طریقہ عطا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں بھی کمزور، آپ بھی کمزور، خطا ہو گئی، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا، لیکن توبہ یہ بھی ہے کہ بھائی اب اصلاح بھی تو کرو. اگر نماز میں کوتاہی تو نماز کی پابندی، زکات پہ ڈنڈی ماری تو ادا کرو، کسی کا پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کھا کر بیٹھے ہو، پلاٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تو ادا کرو. گھر والوں کے ساتھ زیادتی، زبان غلط ہم استعمال کرے تو اصلاح کرو اپنی زبان کی، آمدن میں حرام شامل ہے تو چھوڑو اس کو، بھائی کم پہ قناعت کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے توبہ. اور امتی ہوں کس کا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو امتی کے کرنے کے کام کیا ہے؟ امت کو کاہے کے لیے کھڑا کیا گیا؟ امت کو کھڑا کیا گیا ساری انسانیت کے لیے. تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے بدی سے روکنا ہے، تو اب میں امتی والا کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ یہ ہے اس کلمے کے حاصل، یہ اس کلمے کا حاصل جو ہمارے تقاضے اللہ کے بندے بنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمائندے بنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے جو دین کی دعوت کی محنت اور دین کے نفاذ کی محنت ہمارے کاندھوں پر ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ ساری تفصیل اطاعت کے ذیل میں آتی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی مولوی صاحب بڑی مشکل باتیں کر رہا ہوں، تو مشکل ہے کہ ہم تو پھنسے ہوئے پہلے سے، پریشان ہو جائیے اور اللہ کرے میں بھی ہو جاؤں آپ بھی ہو جائیں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، کافر کی جنت ہے. جنت میں آزادی ہوگی نا، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، ہر خواہش تمہاری پوری ہوگی، مگر کہاں؟ مسلمان کی جنت ادھر نہیں ہے بھائی, ادھر ہے. اور یہ دنیا کافر کی کیا ہے؟ فرعون کو کم دیا اللہ نے, نمرود کو کم دیا, شداد کو کم دیا, حامان کو کم دیا, ابو جہل کو کم دیا, اب ادھر ہی دے دیا سارا. کافر کے لیے جنت ہے, جو چاہے سو کرے. یہ جو نعرے چلتے ہیں ہمارے یہاں, میرا جسم میری مرضی, اٹس مائی اسٹائل, اٹس مائی لائف, اٹس مائی چوائس, یہ غیر اسلامی بات ہے. میرا جسم میری مرضی, میں جو چاہوں سو کروں, نہ بھائی نہ, یہ مسلمان کہہ نہیں سکتا. مسلمان پابند ہے. تو یہ صحیح مسلم شریف کی روایت, دنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے, وہ جنت الکافر, کافر کی جنت. ہاں, جو ادھر یہ پابندیاں اختیار, ہم ہر جگہ پابند ہیں. جب منہ دل کرتا ہے آفس پہنچ جاتا ہوں کیا میں 11 بجے 12 بجے؟ جی, جب دل چاہا میں چلا گیا آفس, ایسا ہوتا ہے؟ ذرا 9 کے بعد 9:05 9:10 9:15 ہو جائے تو ڈیڈکشنز کے معاملات آتے ہیں نا. بچے کو ایڈمیشن دلایا, جب چاہے چھوڑ دیں بچے کو اسکول, ایسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ تو پابند ہے ہم لوگ. ریڈ سگنل فالو کر رہے کہ نہیں کر رہے, پتا ہے کہ اگر کراس کروں گا تو ہاں چالان پہ. ساری پابندیاں تو برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ پابندی ہم پر لگا رہے ہیں ہماری بہتری کے لیے, تو میں پریشانی. تو دنیا مومن کا قید خانہ, ادھر پابند رہے گا جنت میں آزاد رہے گا. کتنی سادہ سی بات ہے, تھوڑی سی زندگی ہے نا یہاں, تھوڑی سی پابندی ہمیشہ کی آزادی. اور جو یہاں آزاد رہنا چاہے گا تو کتنی آزادی, تھوڑی سی. کتنا لے جائیں گے؟ یہ قبرستان میں کتنے پلاٹ گئے لوگوں کی قبروں میں, وہ پلاسٹک منی بھی گئی ہے, کسی کا ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, ویزا کارڈ بھی رکھا ہم نے قبر میں آج تک, کہ جس کے بینک میں کوئی 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا اماؤنٹ بھی بینک کے اندر موجود, وہ بھی نہیں ڈالتے اس کے اندر. کو جاتا ہے کتنے مزے, تھوڑی سی زندگی, ذرا سی آزادی, اور کل جہنم کی بیڑیوں کے اندر پابندی, زنجیروں کے اندر پابندی. فیصلہ ہمارا ہے, تھوڑی سی پابندی ہمیشہ کی رضا اور آزادی, اللہ کی رضا اور ہمارے لیے آزادی. اور تھوڑی سی زندگی میں آزادی آزادی, کل جہنم کی آگ کے اندر بربادی ہی بربادی, پابندی ہی پابندی. چوائس ہماری. گرمی آنا شروع ہو گئی کراچی میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی گرمی اور اس کی آگ سے بچائے. یہ بھی اہتمام کریں, جو بھی پنکھے چلا لیں, کوئی افورڈ کرتا ہے اے سی لگاتا ہے, یو پی ایس لگاتا ہے, جنریٹر لگاتا ہے, اللہ کے بندوں لگا لیں, جائز وسائل سے کوئی حرج نہیں. اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی, سجائی, اللہ کی نعمت استعمال کرو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سب سے بڑی گرمی کہاں کی ہے؟ وہ جہنم کی آگ کی گرمی. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہاں سے بات چلی؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں یعنی باغات میں داخل فرمائے گا, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری. وَمَن يَتَوَلَّ, جو روگردانی کرے, احکام کی خلاف ورزی کرے, یُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے, اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.